السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر ہیں واسکو ولرج۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے، اور یہ آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ 0800-707-789-0800-777-789۔ تو آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ ماہرین سے بات کریں گے کن موضوعات پر۔ بھارت کی طرف سے پاک بھارت وزراء خارجہ کی نیو یارک میں ملاقات منسوخ سے ہم آغاز کریں گے پروگرام کا۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے یعنی سی پیک میں نئی شراکت داریاں، چین کا رد عمل متوقع نتائج۔ وزیر اعظم پاکستان کے افغان اور بنگالیوں کو ممکنہ طور پر شہریت دینے کے اعلان کی مخالفت، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کا ایک جائزہ جو آئندہ ہفتے سے یہاں نیو یارک میں ہونے جا رہا ہے۔ بھارت نے اس ماہ کے آخر میں نیو یارک میں شاہ محمود قریشی اور بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کی ملاقات کو منسوخ کر دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس فیصلے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز پاکستان اور بھارت کے وزراء خارجہ کی ملاقات کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد دو معاملات ہوئے۔ انہوں نے حوالہ دیا جموں اور کشمیر میں پاکستان کے حمایت یافتہ افراد کی طرف سے بھارتی سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل کا، اور پاکستان میں نئے 20 ڈاک ٹکٹوں کی اشاعت جس میں ایک کشمیری عسکریت پسند کی تحسین بھی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کا بدی پر مبنی ایجنڈا واضح ہو گیا، اور پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کا اصلی حقیقی چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کوئی بامقصد بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جیو نیوز ٹیلی ویژن پر گفتگو کرتے ہوئے بھارتی فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا، اور پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ بھارتی کابینہ میں یکجہتی اور یکسوئی نظر نہیں آتی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنوائیں۔
پاکستان کبھی بھی مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے کبھی نہیں کترایا۔ ہندوستان نے ایک مرتبہ پھر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ داخلی سیاست اور آنے والے انتخابات حاوی آ گئے، اور یہ ایک جو پیش رفت جس سے کہ علاقے کی، خطے کی امن اور استحکام میں بہتری کے امکانات تھے، وہ الیکشن کی نظر ہو گیا۔ ہم نے عمران خان صاحب، وزیراعظم پاکستان نے واضح کہا، آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو مثبت قدم، تو ہم دو قدم اٹھائیں گے۔ لگتا ہے وہ پہلا قدم اٹھا کر ہی ان کے جو قدم ہیں وہ ڈگمگا گئے۔
یہ تھے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ ہمارے ساتھ ہیں بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار، جو کہ بھارتی تجزیہ کار ہیں اور ہمیں گل رخ بتا رہی ہیں ہماری پروڈیوسر کہ ان کے ساتھ ابھی ہماری بات لائن نہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا باہر طور۔ اتنی دیر سے ہم بریگیڈیئر عمران ملک ہمارے ساتھ ہیں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور کالم نگار ہیں۔ آپ کے ساتھ ہماری بات ہمیشہ ہوتی آئی ہے، تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم برگیڈ صاحب۔
وعلیکم السلام جی،
بہت دنوں کے بعد برگیڈ صاحب آپ سے بات ہوئی، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر کمار سے بات کریں، آپ ایک خیال جو عام طور پر کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں، یہ خیال ہے جو مبصر کہتے ہیں کہ بھارتی حکومت نے پاکستان کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا جو موقف اختیار کیا ہے وہ 2019 میں جو بھارت میں انتخابات ہونے والے ہیں ان کی وجہ سے ہیں، لیکن پاکستان کی نئی حکومت اپنی حکومت کو مستحکم بنانے اور عالمی سطح پر اپنا تاثر بہتر بنانے کے لیے خطے کے تمام ملکوں سے بات چیت کے لیے کوشاں ہے۔ کتنا بڑا جھٹکا ہے یہ بات ایک بار مان کے اور اس کے بعد پھر اس کو انکار کرنے سے۔
بہت نوازش صاحب کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا۔ میرے خیال میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پہلے پاکستان کے ساتھ یہ فورن منسٹر کی میٹنگ کو ایگری کر کے اس کے بعد اس کو کینسل کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ شاید یہاں پہ پالیسی فارمولیشن ہو رہی ہے ہندوستان کی حکومت میں، وہاں پہ شاید دو رائے موجود ہیں۔ एक राय शायद ये कहती है कि पाकिस्तान के साथ अगर डायलॉग स्टार्ट नहीं भी करते तो कम से कम मुलाकात तो हो जाती, कोई बातचीत होती, कोई आइस ब्रेकर किस्म की मीटिंग हो जाती। और दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो शायद ये समझते हैं कि अगर इंडिया की हुकूमत ने या मोदी साहब की हुकूमत ने कोई पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की या उनसे बातचीत की या कोई भी सॉफ्ट पहलू अपना दिखाया तो शायद जो अगले साल उनके इलेक्शन होने में उसमें उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो बीजेपी की अगर आप सारी पॉलिटिक्स देखें तो वो पाकिस्तान मुखालिफ ही रही हैं हमेशा, और उसी एक स्लोगन को इस्तेमाल करके उन्होंने इलेक्शन में बेशुमार कामयाबियां हासिल की हैं। और अभी मुझे यही लगता है कि यही वजह है बुनियादी तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान की नई हुकूमत जब आई है तो ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ एंगेज किया जाता, उनको अपने साथ मिलाया जाता, बातचीत की जाती और इस पूरे खत्ते में अमन की राह हमवार
की जाती। इसके बारे में हम फिर बात करते हैं क्योंकि कश्मीर का चूंकि हवाला दिया गया है तो कश्मीर के कुछ क्यादत के भी हमारे पास बयानात मौजूद हैं जो हम आपको सुनवाएंगे। डॉक्टर कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर मुनीश कुमार। डॉक्टर कुमार, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, आदाब। हम हमेशा से ये सवाल करते आए हैं कि जब भी पाकिस्तान भारत के दरमियान कोई मुस्बत पेशरफ्त होने लगती है तो कोई ना कोई रुकावट आन पड़ती है। अब जो रिपोर्टें आ रही हैं उनको देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया ने इन दोनों वज़राए खारजा की जो मुमकिना और मुतवक्के मुलाकात थी उसके बारे में बड़ी सख्त बातें करना शुरू की। इंतखाब के हवाले से बात हमने ब्रिगेडियर इमरान मलिक से की है, आप क्या कहते हैं मीडिया की रिपोर्टों का कितना हाथ है इसके अंदर?
देखिए, ये तो मसला इसमें ये बिगड़ गया कि जैसा जैसे हमारे पास जो यहाँ पे हिंदुस्तान में जो मीडिया चीजों को दिखा रही है, मसला तो है वो एक बीएसएफ के जवान की जो हत्या हुई है बॉर्डर पे उसको लेकर के मीडिया ने पहले यहाँ पे इसको इस खबर को हवा देनी शुरू की। फिर मामला बात चला कि भाई ये फिर बातचीत होने वाली है, तो इसके बाद आपको मैं बता दूं कि फिर मीडिया ही नहीं, सारा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सारे लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई पाकिस्तान साथ क्यों बात करना चाह रहे हैं। तो एक तरफ जो है हमारे सैनिक जो है वो हलाक हो रहे हैं, उनके बॉडीज के साथ जो है वो ये किया जा रहा है, तो आपको बात नहीं करना चाहिए। तो अपोजिशन प्लस मीडिया की रिपोर्टिंग, इन लोगों ने जो है इस मसले को ऐसा तोड़ दिया जिसकी वजह से, जैसा कि मैं पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल है कि अभी से लेकर के अगले मई तक जब यहाँ पे हिंदुस्तान में जो है इलेक्शन होंगे तब तक वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करना एक इनके लिए पॉलिटिकल मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में एक अजीब गरीब किस्म की जो है वातावरण है इलेक्शन को लेकर के, और इतने ज्यादा जो है पिछले 3-4 सालों में आर्मी को लेकर के, कश्मीर को लेकर के इतना ज्यादा लोगों में बातचीत हुई है और पब्लिक में ये पूरा कम्युनिकेशन हो गया है, तो हर लोग बटे हुए हैं हिंदुस्तान में और सब लोग अपने अपनी राय पे बिल्कुल कायम है। तो ये एक ऑब्वियसली है, जब पाकिस्तान का मसला आता है, कश्मीर का मसला आता है, आर्मी का मसला आ जाता है, बातचीत का मसला आ जाता है, तो उसको लेकर के लोग ओपिनियटेड हो गए हैं।
अच्छा।
तो इसलिए कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डरती है कि कहीं उनके साथ कोई ऐसा फैसला वो ना ले लें जिसका जो है वो आगे दिक्कत हो जाए।
अच्छा, हम आपको सुनवाते हैं भारत के जेरे कंट्रोल कश्मीर से भी इस फैसले पर रद्द अमल सामने आया है, जो जाहिर है कि कश्मीर के हवाले से भी बात उठाई गई है, जिसकी तरफ से मीडिया और अपोजिशन की तरफ से, जैसा कि डॉक्टर कुमार कह रहे हैं कि उनकी तरफ से काफी सख्त बयान आता है। पहले हम बता दें हमारे साथ इस वक्त फेसबुक पर मीर रहमत, रऊफ बलोची, आमिर खान, मोहम्मद हुसैन, एजाज उल हक, हयात खान, जफर अली, गुल अमान फरीदी, हयात खान, सादुल्ला बादी, प्रिंस मुफ्ती उल्ला यरमाली, मीर रहमत और मुमताज, इसके बाद कुछ और लोगों के बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में हम आपको आगाह करते चलेंगे साथ साथ में। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं कि साबिक वजीर आला और डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी की इलाकाई सदर, ये भारत के जेरे कंट्रोल कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा इस बारे में।
मेरा मतलब कि ये जो उन्होंने जो इनकी जो मीटिंग जो कॉल ऑफ की है, ये हम बिलखसूस ये तो किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, बिकॉज जो भी इस वक्त साउथ एशिया में जो बहुत जरूरत है ये दोनों कंट्रीज आपस में बैठे बात करें, एंड दे कुड हैव स्पोक इसी इशू पे वो बात कर सकते थे कि जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं, हमारी रियासत के लिए अच्छी खबर नहीं।
और आजादी पसंद लीडर और कश्मीर के मीर वाइज उमर फारूक ने भी इस ऐलान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कुछ यूं कहा।
افسوسناک عمل ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک بات چیت کی اوپننگ ہمیں لگ رہا تھا کہ موقع ملے گا اور دونوں ملکوں کی قیادت بیٹھے کی بات کرے گی اور کشمیر سمیت تمام مسائل پر جو ہے ایک لمبے عرصے کے بعد ٹاک شروع ہوں گی, لیکن بھارت نے بات چیت سے انکار کر دیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف افسوسناک ہے بلکہ بھارت کی جو پالیسی ہے, جو ضد ہٹ ترمی پر مبنی پالیسی ہے, اس کی عکاس ہے. اگر جموں کشمیر میں قطوغارت گری جو ہے وہ اس کو ہی بہانہ بنانا ہے تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے جہاں پہ جو ہے وہ لوگ مارے جا رہے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے ہزاروں کی تعداد نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں, چاہے وہ عام شہری ہوں, چاہے پولیس والے ہوں, چاہے جوان ہوں. تو آئی تھنک چاہے ہندوستان اور پاکستان کی فوج ہی ہوں تو بہتر یہی ہوتا کہ اس قطوغارت گری کو روکنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ بات چیت کا راستہ اختیار کیا جاتا اور ڈائیلاگ کو آگے بڑھایا جاتا اور تمام تفصیلات جو طلب ایشوز ہیں ان پر بات ہوتی.
تو ڈاکٹر منیش, یہ جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ دونوں لیڈروں کی طرف سے یہ کہا گیا, جو کیونکہ جس چیز کو سامنے لا کر انکار بھی کیا گیا ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ زیر کنٹرول بھارت کے کشمیر کے معاملے بھی شامل ہیں. تو جیسا کہ کشمیری لیڈروں نے بھی کہا, دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ڈائیلاگ اور بات چیت نہ ہوگی تو ان تحفظات کے بارے میں کو دور کرنا یا ان کا ازالہ کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ کیا آپ کے خیال میں یہ بات بہتر نہ ہوتی کہ اگر ڈائیلاگ کا راستہ اپنایا جاتا؟
دیکھیے, ڈائلگ کے لیے بنا ڈائلگ کے تو یہ مسئلہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اس میں کوئی اعتراض ہی نہیں, اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی جب تک آپ بات نہیں کریں گے تب تک وہ مسئلہ آگے بڑھے گا نہیں, ادر وائز وہ تو اسٹیٹس کو ہو جائے گا, ایسے ہی لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا دونوں دیش کے بیچ میں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا موقع کیا ہو, کیا طریقہ ہو, اور دونوں کی جو سرکاریں ہیں ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں, میں کوئی جو کشمیر کے لیڈر جو کہہ رہے ہیں وہ ان کا یہ پرانا یہ کوئی نئی بات وہ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ لگاتار اس بات کو کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی کہ پاکستان کے ساتھ مل جل کے بات چیت ہو, کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی کشمیر کے لوگ ہوں, پاکستان ہو, ہندوستان ہو, یہ تینوں مل کر کے جو ہے وہ اس میں یہ کریں, بات چیت کریں.
ڈاکٹر منیش کمار, ہم پہلے بھی یہ بات کرتے آئے ہیں بہت دفعہ کہ جب میڈیا کے ذریعے بات کی جاتی ہے, جیسا کہ ہم پہلے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا کہ میڈیا اور اپوزیشن کی سخت مخالفت کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا, تو کیا صورت ہو, کوئی تو صورت بنے گی کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان کچھ بہتری کی صورت کی جائے؟ اس کے لیے کون, کوئی تیسرا فرد باہر سے آئے گا, کیا ہوگا, کوئی سالسی کی صورت کرنی پڑے گی, کس طرح سے ہوگی؟
بات کے لیے بہت ہی مودی سرکار سے عمران خان کی تو وہ ایک پہل کر رہی ہے. اسی طرح کا آپ دیکھیں کہ جب مودی سرکار آئی تھی تو انہوں نے پہل کیا تھا لیکن وہ ریسیپروکیٹ نہیں ہو پایا. اب یہاں پہ چناؤ ہے, پہلے وہاں پہ چناؤ آ رہے تھے, تو پچھلے دو سال میں جو ہے نواز شریف کی پوزیشن ایسی ہو گئی تھی کہ وہ کچھ بات کر نہیں سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک اور دقت ہے کہ وہاں پہ ایک جو پورے اس انڈو پاکستان ریلیشن کے بیچ میں جو ہے وہ آرمی کا بھی ایک اسٹیک ہے, ہندوستان میں وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہندوستان کی طرف سے جب مودی سرکار بنی تو ایک پہل کیا گیا لیکن اس کو وہ ریسیپروکیٹ نہیں ہو پایا, کرم کوئی بھی رہے ہوں. اب پاکستان میں ایک نئی سرکار بنی ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ بھائی ہندوستان کی سرکار کوآپریٹ کرتی تو بہت سارے راستے
کھل جاتے. چلیے
لیکن جی جب تک یہ چناؤ ہے ہندوستان کے اندر میں تب تک مجھے لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ اس کے وجہ سے جو ہے کہ یہ لوگ نہیں کر پائیں گے,
ممکن نہیں ہو پائے گا.
چاہتے بھی ہوں گے پھر بھی نہیں کر پائیں گے. جیسے ابھی سرکار چاہیے کہ بھائی ہم نیو یارک میں ملیں, لیکن اتنا زیادہ پریشر آ گیا, اپوزیشن کا آ گیا, میڈیا کا آ گیا, لوگ آنے لگ گئے, سوشل میڈیا میں کئی باتیں ہونے لگ گئی تو سرکار جو ہے پریشر میں آ گئی, تو یہ ان لوگوں نے بات چیت بند کر دیا. یہ مجھے لگتا ہے کہ
2019 کے انتخابات سے پہلے ممکن نہیں ہوگا
کوئی بات چیت ہو گئی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ کو رکیے گا کیونکہ میں برگیڈیئر ملک سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کریں کہ آپ کا جواب مجھے چاہیے ہو. برگیڈیئر ملک, آج جب بھی بات ہوتی ہے خاص طور پر بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی جس میں افغانستان بھی شامل ہے, فوج کے کردار کی بڑی بات کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس بات کا جواز کیا ہے کہ پاکستان کی فوج کا خارجہ پالیسی کے ساتھ بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے؟
میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا مس پرسپشن ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کی فورن پالیسی کو یا سیکیورٹی پالیسی کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. اگر ہم یہ طریقہ کار دیکھیں گے جیسے گورنمنٹ کام کرتی ہیں, تو جب بھی کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے, فورن پالیسی کوئی انیشیٹو دیا جاتا ہے, تو انپوٹ ہر جگہ سے لی جاتی ہے. اگر ہم خالی ہندوستان کی بات کریں تو پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ بنیادی طور پر اس میں فوجی ایشوز بے شمار ہیں. آپ کشمیر کی بات کر لیں, لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کی بات کر لیں, آپ سیاچن کی بات کر لیں, آپ سرکری کی بات کر لیں, جہاں پر بھی آپ بات کرتے ہیں, یا ٹیررزم کی آپ بات کر لیں جو پاکستان کہتے ہیں کہ افغانستان کے تھرو وہ بائی پروکسی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, ایران کے تھرو ہو رہی ہے, تو ان تمام سیکیورٹی ایلیمنٹس میں جب بھی پاکستان کی گورنمنٹ کوئی ہندوستان کے لیے پالیسی انیشیٹو لیتی ہے تو اس نے ان پٹ تو تمام لوگوں سے لینا ہے. جی. اب جب ہمارے ہندوستان کے تمام معاملات ہی فوجی نوعیت کے ہیں تو فوجی ان پٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے زیادہ ہوگا. تو اس سے شاید یہ پرسپشن آ رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے پاکستان کی فورن پالیسی کو. میرے سامنے ایسا نہیں ہے, پاکستان کی آرمی اپنا ان پٹ دیتی ہے اور ڈیسائڈ سول گورنمنٹ ہی کرتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی عمران خان صاحب نے کرتارپور صاحب گردوارہ کا راستہ کھولنے کی بات کی ہے.
جی.
آرمی نے تو اس کو اپریشیٹ کیا بلکہ اس کو سپورٹ کیا ہے. پاکستان تو پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے دے آر آن دا سیم پیج, اور وہ مل کر ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں انڈیا نے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی مس کر دی ہے. نئی گورنمنٹ آئی تھی, اس نے انیشیٹو لیا تھا اور ان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے.
چلیے, جیسا کہ ڈاکٹر منیش کہہ رہے ہیں اور جیسا کہ ہم نے سوال شروع اس سے کیا تھا کہ مبصر یہی کہتے ہیں کہ 2019 کے انتخابات سے پہلے یہ ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو بڑا ایک ٹکٹ اور کارڈ ہوتا ہے وہ انتخاب اور اس پر اس سے ملنے والی کامیابی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کا ہمارا وقت ہوا, لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آزاد کشمیر سے شوکت مغل سے. السلام علیکم مغل صاحب.
وعلیکم السلام. شوکت مغل عرض کر رہا ہوں سمانی آزاد کشمیر سے.
جی
بہن جی, اصل میں آپ نے ڈاکٹر منیش صاحب کو آپ نے بھیج دیا ہے, ان سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بی ایس ایف کا جوان مرا ہے, اس کا آپ کو اتنا دکھ ہوا ہے, آئے روز آپ ویشیوں کی طرح کشمیریوں کو کس طرح شہید کر رہے ہیں, آیا ان کا لو جس طریقے سے آپ شہید کر رہے ہیں ان کا لو کوئی قیمت نہیں رکھتا؟
جی مغل صاحب, جی مغل صاحب اس کے بارے میں تو ہم بات کر چکے ہیں نا. مغل صاحب آپ اگر پروگرام سن رہے تھے تو ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں نا کہ جس طرح کی بھی خون ریزی ہے, ہم نے میر وائز کو بھی سنوایا, ہم نے محبوبہ مفتی کو بھی سنوایا کہ اگر اس طرح کے تحفظات ہیں تو اس کے بعد بات چیت کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اور ڈاکٹر منیش نے اس کا جواب بھی دیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے لیے بات کرنا واقعی بہت ضروری ہے, لیکن انتخابات تک کی بات ہے. جی اگلا ہمارے پاس کون ہے کالر؟ مرید خان میاں والی سے. جی خان صاحب
السلام علیکم. جناب بات یہ ہے کہ یہ جو مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی اگر آپس میں مل سکتے ہیں تو یہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے عوام آپس میں کیوں نہیں ملتے؟ ان کا فیصلہ نہ تو قوم مجاہدہ کرے گا, نہ این ڈی اے کو چھوڑے گا, نہ یہ اس کی کوئی اور ان کا حامی ہوگا.
بہت شکریہ
کہ یہ ان کو آپس خود ہمیں کشمیریوں کو آپس میں اتفاق کر کے مل جانا چاہیے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ مرید خان صاحب. بہت لمبی بات ہو جاتی ہے, ہم نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہمارے پاس پروگرام میں بات کرنے کے لیے بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں اور پھر اس میں ہمارے پاس وقت نہیں رہ جاتا. ہمارے ساتھ فیس بک پر ہے ممتاز الرحمان ہیں, گل امان آفریدی ہیں, جمعہ خان کاکڑ ہیں, حیات خان ہیں, تقی شاہ تقی ہیں, شری بھاگوان شرما ہیں, حمید جان ہیں, خالد نوید ہیں, پرنس عزیزی ہیں, اور اچک زئی صاحب ہیں, شعیب خان ہیں, کچھ اور لوگوں کے نام بھی ہیں جو میں آپ کو بعد میں پڑھ کے سناؤں گی. آئیے ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کے دورے کے دوران وہاں کی قیادت سے ہونے والی ملاقات میں سعودی عرب کو چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے منصوبوں میں بطور تیسرے شراکت دار شامل ہونے کی دعوت دی ہے. اور اب وزیر اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی تجویز پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک اعلی سطح کی رابطہ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور اس سلسلے میں ایک اعلی سطحی اجلاس وفد جو ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان پر پہنچ جائے گا. اور مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ ان منصوبوں میں سعودی عرب کو دعوت دینے کی جو بات کی گئی ہے اس میں یقینی طور پر چین کی رضامندی شامل ہوگی. یہاں پر یہ بھی یاد کرا دیں کہ جن دنوں عمران خان وزیر اعظم سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے اسی وقت پاکستان کی فوج کے سربراہ جنجوہ صاحب وہاں گئے تھے چین کے دورے کا اوپر اور ان کی چین کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی تھی. اب کلیدی سوال یہ ہے کہ آیا سعودی عرب کی شمولیت سے وسیع تر سرمایہ کاری کرنے سے بنیادی منصوبے کے خد و خال پر کچھ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ برگے سب کیا کہیں گے، کوئی کامنٹ کرتے چلیے گا۔
ایک سال میں تو اس خبر کو ابھی تھوڑی تصدیق کسی اور چاہیے، کیونکہ سب سے پہلی بات جو آپ نے کی کہ پاکستان نے اگر یہ بات کی ہے تو یقیناً چائنا کی رضامندی اس میں شامل ہے۔
یہ
سوال کرنا چاہیے کہ اگر سعودی عرب نے حامی بھری ہے تو کیا اس میں یونائیٹڈ اسٹیٹس کی حامی بھی شامل ہے؟ کیونکہ یونائیٹڈ اسٹیٹس کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ سعودی عرب کسی ایسے پروجیکٹ میں، جیسے سی پیک ہو یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہو، میں اتنی بھاری بھرکم قسم کی انویسٹمنٹ کرے۔
میرا اگلا سوال تھا بڈیر صاحب، یہ میرا اگلا سوال تھا اسی بارے میں جس کا ہم فیضان صاحب سے جواب لیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ چین کے ساتھ جو پاکستان کی دیرینہ دوستی ہے اور یا رفاقت چلی آ رہی ہے، کیا اس شراکت داری سے اس پر کوئی اثر پڑے گا؟
اس سے تو میرے خیال میں اور اسٹرینتھ آئے گی اس پروجیکٹ میں، کیونکہ ابھی تک تو اس بائی لیٹرل لیول پہ چل رہا تھا پاکستان اور چائنا کے ساتھ۔ اگر سعودی عرب اس کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور یو اے ای بھی شامل ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی ویل اسپریڈ آؤٹ قسم کا پروجیکٹ ہو جائے گا، اور اس کی سیکیورٹی میں اور اس کی کامیابی میں بہت بڑا یہ عنصر ایک بن جائے گا سعودی عرب کا اس میں شامل ہونا۔ اور اگر سعودی عرب گوادر آئل سٹی پروجیکٹ کے اندر شامل ہوتا ہے اور یہاں سے وہ آئل جو ہے وہ چائنا کو بھیجنا شروع کرتا ہے تھرو پائپ لائن، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک کلائنٹ بن جاتا ہے۔ ایک بات میں یہاں پہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کی کوشش ہے کہ انڈیا اور چائنا کو ایران کے آئل سے الگ کر دے، اسی لیے انہوں نے انڈیا میں ایک بہت بڑی آئل ریفائنری کا انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ چائنا کو بھی ایرانی آئل سے الگ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے لیے کیا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کہ ایران کو سزا دیں اور انڈیا اور چائنا کی آئل پرچیز اسے ختم کرا دیں، کہ چائنا کو سزا دیں اور اس کے سی پیک کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ تو میرے خیال میں ابھی یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے جو کہ آگے چل کر واضح ہوگی۔ فی الحال اگر سعودی عرب پاکستان اور چائنا کے ساتھ ملتے ہیں تو میرے خیال میں یہ سی پیک کے لیے اور پاکستان اور چائنا دونوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔
پروفیسر فیضان، آپ کا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سعودی عرب امریکہ کے قریبی حلیفوں میں سے ہے اور اس کی شراکت داری سے کیا امریکہ کے جو سی پیک کے بارے میں تحفظات ہیں ان کا کچھ ازالہ ہو سکے گا؟
جی، سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ایمان میں رکھے۔ جیسے ہمارے دوست نے فرمایا کہ یہ انتہائی دلچسپ صورتحال ہے اور پاکستان کی طرف سے یہ ایک بڑی بریلینٹ موو ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کو دعوت دی ہے، لیکن جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں پاکستان کے وزیر اعظم، ان کا جو دورہ سعودی عربیہ تھا
جی،
اس سے پہلے بہت سے وزرائے خارجہ جو تھے وہ پاکستان آئے تھے، جس میں چین کے وزیر خارجہ اور اس کے ان کی سی پیک کے سلسلے میں ان کی گفتگو ہوئی تھی، اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور اس کے علاوہ ایران کے اور ترکی کے وزیر خارجہ بھی تشریف لائے تھے۔ تو پاکستان جو ہے اس کی سب سے بڑی ویلیو ہے وہ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور اس کو اگر ہم کیش ان نہیں کر پاتے تو بھی اگر ہم اس کو کیش ان نہیں کر سکتے یا اس کی وصولی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بے وقوف ہیں۔ تو اب یہ جو ان سنک قسم کی جو مہارت نظر آ رہی ہے اس میں سعودی عرب میں، ہمارے جو پاکستان کی گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں، یہ ایسے ہے جیسے ایک آرکسٹرا بج رہا ہے اور ہر کوئی اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا انسٹرومنٹ اس وقت بجانا ہے، اور اسی طرح حکومتیں بڑھتی ہیں۔ یہ بہت بریلینٹ موو ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سعودی عرب کی سٹیکس جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں پاکستان میں، سعودی عرب کو موقع مل جاتا ہے چاہ بہار جو کہ انڈیا اور ایران کا پروجیکٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اس سے انڈیا کو یہ راستہ ملتا ہے کہ کیونکہ سعودی عرب وہاں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو انڈیا کی جو ایمبیشن ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف چیزیں کرے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ چائنا کو بھی خبردار ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ بھی ایک دو موجود ہیں، اور امریکہ بھی سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ اس کے ایلائی جو ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔
اچھا، اب یہاں پر ایک سوال ہے، بالکل اس کا کوئی کامنٹ میں دونوں سے لینا چاہوں گی۔ بریس صاحب، آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ سعودی عرب یہ چاہے گا کہ بھارت اور چین کو ایران کے تیل سے الگ کر دے، تو اگر یہ صورت پیدا ہوتی ہے, سعودی عرب اور ایران کے درمیان پہلے بھی کافی مخاصمت ہے جس کے بارے میں پاکستان اپنا اندیہ دے چکا ہے وزیر اعظم کی طرف سے کہ وہ ثالثی کرانے کی کوشش کریں گے کیونکہ مسلمان ملکوں کے درمیان, تو اس طرح سے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ خطے میں زیادہ کشیدگی یا کھچاؤ پیدا ہونے کا امکان ہے جس کے براہ راست اثر مشرق وسطی میں پڑ سکتا ہے, خاص طور پر شام کی صورتحال کے اوپر؟
دیکھیے, یہ تو میں نے یہ عرض کیا نا کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جیو اسٹریٹجک سچویشن بنتی جا رہی ہے. پاکستان کو بارہ لب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے انٹرسٹ کدھر ہیں. سعودی عرب میں پاکستان کی بہت ساری ایکسپیکٹریٹ ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں, وہاں سے پیسہ بھیج رہے ہیں. سعودی عرب نے پاکستان کی بہت مدد کی ہے, اور پاکستان کو اب ایک ایسی فورن پالیسی اختیار کرنی چاہیے جہاں پہ وہ سعودی عرب اور ایران دونوں کو, سعودی عرب سے انویسٹمنٹ لے اور اکنامک ہیلپ بھی لے, ایران کو ناراض نہ کرے اور یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے وہ پیسیفائڈ رہے یا نیوٹرلائز رہے. تو ایک ایسی پالیسی بنانی پڑے گی کہ سعودی عرب اور یو اے ای سے انویسٹمنٹس آئیں
جی,
ایران اس بات سے ناراض نہ ہو اور امریکہ جو ہے اس کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کی طرف وہ پیسیفائڈ رہے, نیوٹرلائز رہے, وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ نہ ہو. تو اب یہ ایک بہت ہی ایک بیلنسڈ, ایک بہت ہی سینسیٹیو قسم کا, کرٹیکل قسم کا بیلنس جو ہے وہ اچیو کرنا پڑے گا پاکستان کے لیے, اور جس کے لیے میرے خیال میں ایک بہت ہی سبلائم فورن پالیسی چاہیے, بہت ہی سمجھدار لوگ چاہیے پاکستان کے فورن منسٹری میں جو کہ اس پالیسی کو آگے چلا سکیں.
اچھا,
کیونکہ پاکستان کے پاس اب یہ حالات نہیں ہے اکنامیکلی کہ وہ اور اکنامک نقصانات برداشت کریں.
اچھا فیضان, اب آپ بھی بتائیے, بالکل کوئی کامنٹ کرتے چلیے گا. ہم نے تو بات کی پاکستان اور یہ اس ساری سرمایہ کاری کے حوالے سے کہ چین اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان اگر کسی طرح کی اور ٹینشنز پیدا ہوتی ہیں تو وہ مشرق وسطی میں اس کا امپیکٹ زیادہ ہو سکتا ہے. خطے میں اس کا امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں پاکستان, بھارت, چین, ایران اور افغانستان, ان سارے ملکوں کے تناظر سے علاقائی صورتحال کے اوپر؟
دیکھیے, پاکستان اور ایران کے تعلقات پہلے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں. پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اور جو ڈیفنس پالیسی ہے اس نے بہت زیادہ کنسیڈریشن دی ہے ایران کو, اور ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, اور یہ ایران کے لیے بھی ایک موقع پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ ایران پاکستان اور انڈیا کی جو گیس پائپ لائن, جو آئل پائپ لائن گزرنی تھی, گیس پائپ لائن گزرنی تھی پاکستان کے علاقے سے, وہ پروجیکٹ جو ہے وہ جوں کا توں موجود ہے. کیونکہ جیسے ہی اس پروجیکٹ پہ عمل کیا جاتا ہے تو پاکستان اور بھارت کے تمام کے درمیان تعلقات خراب ہونے کے امکانات ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے. تو ایران کے پاس آلریڈی ایک آپشن موجود ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر سکے. اس میں جو یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو سن 2001 کا تھا, یا وہ پاکستان جو کہ سن 2007 کا تھا. آج کا پاکستان جو ہے انتہائی سمجھدار پاکستان ہے, اور وہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی بھی صورت میں دشمنی لینے پر تیار نہیں, اور یہ بات بہت اچھی طریقے سے ایران کو کمیونیکیٹ کی جا سکی ہے, اور ایران نے بھی اس کا رسپانس بہت اچھا دیا ہے. اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات پہلے شک اور شبے کے پہ منصف پر
بنیاد پذیر تھے,
بنیاد رکھتے تھے, وہ اب وہ بہت بہت حد تک بدل چکے ہیں. اور پاکستان نے اپنے آپ کو, نہ وہ پاکستان نے سعودی عرب سے ڈکٹیشن لی ہے, نہ پاکستان نے چائنا سے ڈکٹیشن لی ہے, نہ پاکستان نے قطر سے ڈکٹیشن لیا, اور نہ ہی پاکستان اب ترکی سے ڈکٹیشن لے رہا ہے. تو پاکستان ایک انتہائی واضح اور آزاد جو
خارجہ پالیسی
ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے.
شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک اور ہماری سیگمنٹ بیچ میں ہے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. ہم اپنی پہلی دو سیگمنٹس کے بعد بات کر چکے ہیں, اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان بھر میں یوم عاشور منایا جا رہا ہے دنیا بھر کے بہت سارے اور ملکوں کی طرح. اس وجہ سے پاکستان کے ساتھ کچھ ہمارے جو ماہرین اور تجزیہ کار ہیں ان سے رابطہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ٹیلی فون لائنز کا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے ہم اپنے سننے والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں. تو متین سلیمانی ڈنڈی کوتل سے ہیں, پہلے ان سے بات کر لیں وہ کیا کہنا چاہتے تھے. جی متین صاحب,
میرے مہمان حضرت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان سعودی اور چائنا کی ڈیفنس نے جو دفاعی وعدہ نہیں ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ پاکستان کیا سعودی اور عرب سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح نہیں کرا سکتا ہے تاکہ امریکہ کو یہاں سے بوری بستر میں گول کرنا پڑے, کیونکہ انتہائی اہم وقت ہے کہ ہم امریکہ کے غلامی سے اپنے آپ کو نجات دلائے.
بہت شکریہ سلیمانی صاحب, بہت شکریہ سلیمانی صاحب. جی بات یہ ساری چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہے جو ہمارے سننے والے بعد میں ان کے اوپر سوال کرتے ہیں, امریکہ کے بارے میں, ایران کے بارے میں, بھارت کے بارے میں, سعودی عرب کے بارے میں, اور مشرق وسطی پہ بھی اس کے اثرات کے بارے میں ہم نے سب چیزوں کے اوپر غور کیا اور بات بھی کی. ہمارے ماہرین بات کر رہے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت بات کرنا تھی جو ہمارا موضوع ہے کہ حال ہی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں مقیم افغان اور بنگلہ دیش کے باشندوں کو شہریت دینے کا اعلان کیا. اس پر بہت سی جماعتوں کی طرف سے کافی مخالفت کی جا رہی ہے, نہ صرف جماعتوں کی طرف سے بلکہ جو کاروباری افراد اور تاجر ہیں ان کی طرف سے بھی افغان باشندوں کو شہریت دینے کی مخالفت کی گئی ہے. اس بارے میں ہم بات کرنا چاہتے تھے مجید عزیز صاحب سے جو امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان کے صدر ہیں, کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے بھی صدر ہیں. ان سے ہم تاجر برادری کے یہ تحفظات کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے. کوشش کر رہی ہیں ہماری پروڈیوسر ان سے بات ہو جائے, اگر ان سے بات ہوتی ہے تو ہم یہ سوال ضرور پوچھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اس بارے میں معاملہ ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جب یہ کہا کہ دوسرے ملکوں کے مہاجرین کے پاکستان کے اندر پیدا ہونے والے بچے پاکستان کے قانون کے مطابق شہریت حاصل کرنے کے حقدار ہیں, جس کے لیے انہوں نے پاکستانی قانون 1951 کے ایکٹ کا حوالہ بھی دیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ساتھ مل کر افغان پناہ گزینوں کی رضا کرانہ واپسی کے لیے بھی کام کر رہی ہے. انہوں نے اسے انسانی حقوق کا مسئلہ بھی قرار دیا, اور اس بارے میں کبھی نہ کبھی تو فیصلہ پاکستان کو کرنا ہی تھا. یہ سارا اس کا پس منظر ہے. بیرسٹر ملک سے ہم بات کرتے ہیں. ملک صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ امیگریشن اور انسانی حقوق آپ کے خصوصی شعبے ہیں, تو یہ سب چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں اس کی کچھ وضاحت کیجئے کہ پاکستان میں اس وقت افغان مہاجرین کی, خاص طور پر ان کے بچوں کے جو وہاں پر پیدا ہوئے پاکستان کے اندر پلے بڑے, کیا سٹیٹس ہے, اقوام متحدہ کا منشور کیا کہتا ہے, اور کس کنونشن کے تحت ان کو پاکستان میں کس انداز میں رکھا جا سکتا ہے.
جی بہت شکریہ بیجت. میرے خیال میں دو اس کے حصے ہیں. ایک پرائم منسٹر کا جو بیان ہے 15 ستمبر کا, اس میں انہوں نے کراچی میں جو 25 لاکھ کے قریب بنگلہ دیشی ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کو بھی چاہتے ہیں کہ ان کو جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو نیشنلائز کیا جائے اور ان کو نیچرلائز کر کے ان کو یہاں کے شہریت پر سیٹلمنٹ کے اختیارات دیے. اسی طرح افغانی ہیں, اس کے بارے میں پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہسٹری کے 47 سے ہی لوگ آ رہے ہیں اس خطے میں. جب بھی کوئی اسکرمشز ہوتی ہیں تو پاکستان میں, چاہے وہ ایران میں انقلاب ہو, چاہے برمیز ہو, چاہے بنگلہ دیش کی وار ہو, تو لوگ پاکستان میں آئے, اور افغان وار میں بھی آئے. جو فگر ہے وہ جو محتاط اندازہ ہے کہ 50 لاکھ کے قریب, انٹیریئر منسٹر نے پچھلے سال کہا تھا کہ جو لوگ تارکین وطن غیر قانونی طور پر پاکستان میں ہیں, اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 14 لاکھ کے قریب افغانی ہیں, 7 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ ہیں. اب ان کو اٹس اے پولیٹیکل ڈیسیژن ایز ویل ایز انٹرنیشنل ایشو. آپ نے قانون کا حوالہ دیا ہے جو 1967 کا پروٹوکال ہے, جو 1951 کا ریلیٹنگ ٹو دی اسٹیٹس آف ریفیوجی کنونشن ہے, اس کو انہوں نے ریٹیفائی کیا تھا ریزولوشن 2198 کے ذریعے. اس میں انہوں نے تمام وہ رائٹس جو آپ بات کر رہی ہیں اس کے ذکر ہوا تھا, اور انہوں نے ممبر اسٹیٹ نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ لوگوں کو ٹریول ڈاکومینٹ, رائٹس کی سہولیات, رائٹ ٹو ایسوسیشن, پولیٹیکل ایکٹیویٹی, امپلائمنٹ, ہاؤسنگ اور شہریت جو ہے اسٹیٹ کے اوپر شہریت کی بات کی گئی ہے کہ ممبر اسٹیٹ جو ہے وہ جو اپنے ملک میں ہوسٹ کرے گا तो उनको वो किसी स्टेज के ऊपर अगर वो रेफ्यूजी गर्दानता है तो वो शहरियत भी देगा। अब देखना यह है कि इन 14 लाख अफगानियों के बारे में पाकिस्तान ने एज पाकिस्तान एज होस्ट स्टेट यूनाइटेड नेशन के साथ क्या कमिटमेंट की है और उनकी क्या ऑब्लिगेशन है अंडर द प्रोटोकॉल, और उसके सिलसिले में क्योंकि ये लोग अगर यहाँ पैदा हुए हैं काफी देर से रह रहे हैं, मेरे ख्याल में उनका वन वे और दी अदर मसला हल जरूर होना है। लेकिन इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में पॉलिसी डिसीजन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट या तमाम सूबों को एतमाद में लिए बगैर एक पॉलिसी डिसीजन अनाउंस किया है
जी।
मेरे ख्याल में काफी वक्त लगेगा इनको डिस्कस करने के लिए
और इस पर ह्यूमन राइट अमल करने पे।
यही करते हैं कि ऐसे लोगों को जो आपके मुल्क में पैदा हुए हैं और जो रेफ्यूजीज थे या रेफ्यूजीज के बच्चे हैं उनको वन वे दी अदर सेटल स्टेटस और शहरियत दी जानी चाहिए। इस सिलसिले में सेटलमेंट कहाँ होंगी ये इंडो पाक का बड़ा मसला रहा है क्योंकि इससे आपकी जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होती है, जैसे इलेक्शनियरिंग चेंज होती है जिमनी में और इंतखाबात में नाजम और एमपी और एमएनए उनके वोटर्स चेंज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट और सोशल इम्यूनिटीज चेंज होती हैं, तो ये मेरे ख्याल में इनको शायद नई बस्तियां आटा में या सी पैक के रूट के ऊपर
बनाना पड़ेगा,
बनाई जा सकती हैं जिनमें उनको हाउस और सेटल किया जा सकता है।
अच्छा मलिक साहब, इसके बारे में तो हम बात करते हैं लेकिन मैं एक क्विक कमेंट करूं। ब्रिगेडियर साहब आप ये बताइएगा, आपने वहां पे बहुत काम किया उस इलाके के अंदर, खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर भी और फाटा में और उधर फ्रंटियर के इलाकों में भी, वहां से ताजर बरादरी का ये ज्यादातर एतराजात है, इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में, क्यों तहफ़ुज़ात हैं इस तरह के?
वैसे ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है जिस पे आपने बात की। देखिए जब से ये अफगान रेफ्यूजीज आए हैं इन्होंने पाकिस्तान की जो लोकल इकोनॉमीज हैं, लोकल इलाकों की जो इकोनॉमीज हैं उनको टोटली इन्होंने डोमिनेट किया है। जो छोटे तंदूर हैं, टी स्टॉल्स हैं, लेबरर्स जो हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का हमारा सिस्टम है, वो उन तमाम चीजों को इन्होंने इन्होंने उसके अंदर बहुत ज्यादा दखलअंदाजी की है, इन द सेंस के ये भी उन बिजनेस में शामिल हो गए हैं और जो लोकल पाकिस्तानी जो हैं उनको इन्होंने एल्बो आउट कर दिया है, तो जिसकी वजह से जो लोकल ताजर जो हैं वो काफी परेशान रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने आकर उनकी जो रोजगार है उसमें भी
हिस्सा डाल गया
लिया है।
अच्छा तो ये हम अगर मजीद साहब से हमारी बात हो जाती तो हम बेहतर अंदाज में बात करते और पूछते उनसे कि इस क्या इजाला करने के लिए क्या इकदाम करने की जरूरत होगी अगर हुकूमत ये सारा कुछ करती है तो। प्रोफेसर फैजान ये बताइएगा कि जब अफगान महाजरीन की बात होती है और पनाह गजीनों की बात होती है अमरीका का इस मसले के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, आप क्या समझते हैं कि ये ऐलान जो किया गया है पाकिस्तान की तरफ से उसको अमरीका की तरफ से किस हद तक उसकी पजीराई होगी और ये जो मुश्किलात बता रहे हैं और जैसा कि बैरिस्टर साहब ने भी इशारा किया उसको हल करने में कोई मदद मिल सकती है?
देखिए अमेरिका जैसे आपको मालूम है कि इमिग्रेशन महाजरीन और इनका जो ये सारी सूरत हाल है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू रहा है और है अमेरिका में, और इस सिलसिले में अमेरिका जो है वो ये देखना चाहेगा कि इस अमल का नतीजा जो है क्या उस पर अफगानिस्तान के अमन का जो प्रोसेस है उस पर कोई असरअंदाज होगा या नहीं होगा। अगर वो असरअंदाज होगा तो उस पर अमरीका का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा इसमें, अगर ये असरअंदाज नहीं होगा तो अमरीका का इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि हम यहाँ पर रेफ्यूजीज या महाजरीन जो आते हैं जो इकोनॉमी में हिस्सा लेते हैं अमेरिका में या मगरबी ममालिक में, वो एक एनर्जी लेकर आते हैं, आइडियाज लेकर आते हैं, और वो आइडियाज और एनर्जी जो है अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी मौजूद होती हैं लेकिन लोकल लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उनमें वो डेस्परेशन नहीं होती। तो ये जो महाजरीन आते हैं किसी भी मुल्क से आए वो अपने साथ बहुत से आइडियाज और बहुत सी इनपुट लेकर आते हैं जिसका असल में मुआशरे पे कुलियाती तौर पे अच्छा असर भी पड़ सकता है।
लेकिन फैजान, प्रोफेसर फैजान, यहाँ पर ये थोड़ा सा मुख्तलिफ नहीं हो जाता क्योंकि तो ये तो उन बच्चों की खास तौर पर बात हो रही है जो कि बहुत अरसे से पाकिस्तान में मुकीम है और वहाँ पर पैदा भी हुए हैं।
जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, तो वो आपसे मैंने कहा था कि मैं एक शेर सुनाऊंगा, वो इफ्तिखार आरिफ का बहुत खूबसूरत शेर है कि हर एक से पूछते फिरते हैं तेरे खाना बदोश, अजाब दर बदरी किसके घर में रखा जाए।
तो ये
अजाब दर बदरी जो है ये पाकिस्तान में रखा गया है, तो ये जो अजाब दर बदरी है वो हमने, वो लोग ऑलरेडी मुआशरे का हिस्सा हैं, वो यहाँ पर इतने अरसे से रह रहे हैं, हमारे पास कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि उनको निकाल बाहर करें या कुछ करें, बेहतर यह है कि उनको इनकॉर्पोरेट करके लीगलाइज प्रोसेस कर दिया जाए। और यही यहाँ पर रोना है अमेरिका में कि लीगलाइज प्रोसेस कर दिया जाए ताकि लोग जो है वो लॉ के दूसरी साइड पे ना रहें, वो इकोनॉमी का हिस्सा बने। और वो और जो मुहाजरीन होते हैं, जो अपनी उनकी स्किल सेट होता है, जो मेहनत होती है, उससे वो हमेशा मुआशरे को एक्सपेंड करते हैं अगर उनकी अपॉर्चुनिटीज को ऑर्गेनाइज कर दिया जाए।
अच्छा,
ये हमें ज़हन नशीन इसलिए करना चाहिए कि पाकिस्तानी दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तानी मुहाजरीन के तौर पे नहीं जाते, काम करने नहीं जाते या अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने नहीं जाते।
अच्छा, चलिए यहाँ पे एक बिल्कुल क्विक कमेंट कीजिएगा बरगर मलिक, ये बताइएगा कि अभी बैरिस्टर मलिक ने इसके लिए बात की कि ये इस मसले को हल करने के लिए सेटलमेंट्स भी बनाना होंगी। उन्होंने बात की कि फाटा के कुछ इलाके और सी पैक का खास तौर पर जो रूट अब बनाया जा रहा है तो उसके साथ साथ अगर ये सेटलमेंट बना दी जाए, ये कितना काबिल अमल मनसूबा हो सकता है?
ये काबिल अमल तो हो सकता है प्रोवाइडेड ये कि जिन रेफ्यूजीज को सबसे पहली बात हुई है कि एक इंटरनेशनल किस्म का कॉमोनेंट होना चाहिए कि जिस तरह से पाकिस्तान से ये उम्मीद की जा रही है कि वो इन रेफ्यूजीज को ट्रीट करें तो बाकी ममालिक भी इनको उसी तरह से ट्रीट करें। अफगानियों को अभी ईरानी कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में कैसे ट्रीट कर रहे हैं, यूरोप में कैसे ट्रीट कर रहे हैं, यूएसए के अंदर कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इनको यहाँ पे सेटल करना चाहें तो इनके पास हमें पहले इनको वो स्किल्स देनी पड़ेंगी सी पैक के अंदर, ताकि ये सी पैक में अगर जाएंगे तो वहां पर ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इंडस्ट्रियल जोन जो है, वहां पर जाकर काम करें या एज लेबरर्स काम करें ये सड़कों के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला के अंदर, उनको बहरहाल वो टेक्निकल स्किल्स तो देनी पड़ेंगी जिनके साथ ये जाकर वहां पर काम कर सकें। और वो मेरे ख्याल में टाइम वाइज शायद मुमकिन ना हो सके, तो मेरे ख्याल में इसके लिए एक कोई इंटरनेशनल कॉन्वेंट बनाना पड़ेगा जो कि हर जगह लागू हो। अब आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान ये, और यहाँ पे एक मैं बात वाजे कर दूं कि ये हम मिक्सअप कर रहे हैं, रेफ्यूजीज वो लोग हैं जो किसी प्रेशर के तहत अपने मुल्क को छोड़कर बाहर निकलते हैं, बाकी लोग इमिग्रेंट्स हैं। इमिग्रेंट्स जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं उनका प्रोसेस और है, रेफ्यूजीज जब सीरिया से निकल कर जाते हैं, अफगानिस्तान से निकल कर जाते हैं और या यमन से निकल कर जाते हैं तो वो और कैटेगरी में आते हैं।
ये एक और नुक्ता आपने उठाया, करना चाहिए जी, ये एक नुक्ता उठाया।
इमिग्रेंट्स के बच्चे पैदा हों तो उनको नेशनलिटी मिलनी चाहिए, रेफ्यूजीज के बारे में क्लैरिटी आनी चाहिए कि क्या उनको नेशनलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो एक और इशू हम शायद नजरअंदाज कर गए कि कई पाकिस्तानी तो अब बांग्लादेश में बैठे हुए हैं जिनको अभी तक ना उन्होंने वो दी है नेशनैलिटी, ना ही वो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किए हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जब तक रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम कोई एक वाजे किस्म का लाए अमल इख्तियार नहीं करते, ये मामला ऐसे ही रहेंगे। सी पैक में ये शामिल हो सकते हैं, हम कर भी सकते हैं, पर उसके लिए उनको पहले टेक्निकली इस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो वहां पर जाकर एक फाल ग्रुप बने, ना ये कि वहां पे भी जाके मसाइल पैदा हो जाएं।
अच्छा, शुक्रिया बरगेज साहब, ये एक बात आइंदा हमारे प्रोग्रामों में हम इस पे भी जरूर बात करेंगे कि इन दो चीजों में फर्क है कि जो एक तारकीन वतन होते हैं जो इमिग्रेशन के नुक्ता नजर से आते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो तनाज़ात की वजह से या किसी भी मजबूरी की वजह से अपने मुल्क से लेकर दूसरे मुल्क में निकल के जाके पनाह लेने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटा सा हम वक्फा कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम की अगली और आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे और हम चित्राल से मोहम्मद शुफा से भी बात करेंगे।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जहां रंग। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं हम अपने सुनने वालों को। अपने प्रोग्राम की आखिरी सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे साथ फेसबुक पर पॉल आकिब उबैद खान, पॉल आकिब ने काफ़ी हमें लिखा है, इनायत खान हैं, फारूक भट्ट हैं, मोहम्मद मुश्ताक हैं, ख्वाजा फारूक, साजिद रहमत, तौसीफ शौकी और इकबाल परवेज खान जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने कुछ अपने ख्यालात का भी इजहार किया। मोहम्मद मुश्ताक हैं, चित्राल से मोहम्मद शुफा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुफा साहब।
अस्सलाम वालेकुम
जनाब। वालेकुम सलाम।
मोहतरमा, पूरा दुनिया ये आबादी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे खान साहब 50 लाख لوگوں کو ایٹ اے ٹائم شہریت دے رہا ہے. ہمارے بچے ویسے ہی بے روزگار ہیں, 2-3 کروڑ بچے جو کہ ماسٹر کیے ہیں, گریجویشن کیے ہیں, انجینئر ہیں, بے روزگار ہیں. تو سارا کاروبار افغانی کے پاس ہے, ٹرانسپورٹ ان کے پاس ہے, دکانداری ان کے پاس ہے, پورا کام ان کے پاس ہے. یہ دن کو کام کرتے ہیں, شام کو وہ پیسہ یہاں پہ ڈالر میں وہ بدلی کر کے افغانستان بھیجتے ہیں. اگر لینا ہے تو لانا ہے تو وہ بیچارے بنگالی وہاں پہ بیٹھے ہیں بنگلہ دیش میں, ان کو نہ وہ تسلیم کر رہے ہیں نہ وہ ہم تسلیم کر رہے ہیں.
بہت شکریہ شفا صاحب. ابھی 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 اسی بارے میں بات کر رہے تھے نا, بریگیڈیئر عمران صاحب سے بھی ہم نے یہی بات کی اور انہوں نے بھی اسی مسئلے پر بات کی ہے کہ ان سب چیزوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے پروگرام کی آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس آئندہ پیر سے شروع ہوتا ہے ہو رہا ہے. ایک جائزہ لیتے ہیں کہ اس اجلاس کے دوران کیا کیا امور زیر بحث آ سکتے ہیں. گزشتہ اجلاس میں امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جب خطاب کیا تو عالمی لیڈر کچھ مخمصے میں پڑ گئے تھے. پروفیسر فیضان, اس وقت امریکی صدر کی طرف سے شمالی کوریا, ایران, یورپ اور خصوصاً چین کے ساتھ تجارتی تنازع کے تناظر میں کس نوعیت کے بیانات اور موقف کی وہ توقع کی جا سکتی ہے جس سے اس سالانہ اجلاس کا جسے کہنا چاہیے ایک ماحول بنے گا, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
جی دیکھیے, اس میں کوئی 200 سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ شریک ہوں گے اور ان میں جو سر فہرست ایجنڈا آئٹمس ہیں اس میں کچھ آپ نے ابھی فرما دیا کہ وہ ایک تو جب اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کریں گے تو وہ چائنا کے اوپر ٹیرف کی بات کریں گے, فیئر ٹریڈنگ کی بات کریں گے اور وہ بات کریں گے اس کی سیریا کی اور سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور وہ جو یونائیٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی ہے اس کو بھی شاید وہ کریٹیسائز کریں کیونکہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ودرا کر لیں گے ساری فنڈنگ. یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے پورے یونائیٹڈ نیشنز کا کہ اگر یونائیٹڈ نیشنز ریلیف اور ورکس ایجنسی سے امریکہ اپنی ایڈ جو ہے وہ ودرا کر لیتا ہے تو ان کو ایک بہت یونائیٹڈ نیشنز جو ہے اس کی افیکٹونیس میں اور اس میں بہت سیریس مسئلہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس میں وہ بھی ڈسکس ہوگا کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر نیتن یاہو بھی بات کر رہے ہیں اور جو روحانی پریزیڈنٹ روحانی جو ہیں ایران کے وہ بھی اٹینڈنس میں ہوں گے اور وہ بھی بات کریں گے.
اچھا بہت شکریہ. ہم اب بات کرتے ہیں, بیرسٹر ملک ہیں ہمارے ساتھ. بیرسٹر ملک, ابھی ہم بات ہم نے شروع کی تھی پاک بھارت جو پہلے بات چیت ہونا تھی وزرائے خارجہ کے درمیان اس اجلاس کے اندر, اب وہ منسوخ ہو گئی ہے. تو اب پاک بھارت وزرائے خارجہ بھی اسی سالانہ اجلاس کے موقع پر آمنے سامنے ہوں گے اور اسی ایک تناظر کے اندر کے جہاں پہ پہلے بات چیت کے لیے ماحول کی بات کی جا رہی تھی سازگار اور ایک سازگار پیش رفت کی بات ہو رہی تھی. اب پہلے بات چیت پر اتفاق ہوا, پھر منسوخ کرنے کا فیصلہ, یہ تناظر ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس عالمی پلیٹ فارم کے اوپر جب دونوں ملکوں کے قیادت سامنے آئے گی تو کچھ پیش رفت کی صورت آپ دیکھتے ہیں کسی طرح سے؟
میرے خیال میں دونوں ملکوں کی جو سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو شیئر آنیسٹی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بات کرنی پڑے گی اور یہ بیک ڈور ڈپلومیسی اور کچھ سی بی ایمز کے ذریعے ہو تو بہتر ہے کیونکہ آپ ایک پورا 2 سال ایک مودی کا جو یار ہے غدار ہے کہتے رہے اور ایک دم سے آپ خط لکھنے شروع کر دیں اور پوری قوم کو ہسٹیریا میں مبتلا کر دیں کہ اب یہ بات شروع ہو گئی, اب یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا, اس طرح نہیں ہوتے. ڈپلومیسی کے جو مدارج ہیں اس میں آپ کو کوئڈ پرو کو اور کچھ لے اور کچھ دے کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے اور میرے خیال میں انڈیا نے جب وہ مضبوط تھے تو وہ پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے, ہماری طرف سے کمزوری تھی کیونکہ سول اینڈ ملٹری امبیلنس تھا, آپس میں عدم اتفاق تھا. جب وہ اپنے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اب ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو جو بھی کرنٹ حکومت ہے اس کو اگر 4 سیٹیں ملنی بھی ہیں تو اپوزیشن اس کو کھا جائے گی اگر اس ماحول میں انٹرنل ان کی جو پالیٹکس ہے اس کے ڈائمینشن میں اگر وہ تھوڑا سا زیادہ کنسیشن پاکستان کو دیں گے. تو میرے خیال میں پرانے جو وزراء ہیں یا پرانے جو وزیر اعظم ہیں چاہے اس میں مشرف صاحب کا بھی نام ایڈ کر لیں تو ان لوگوں کو ادھر سے بھی پرانے لوگوں کو استعمال کر کے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے بات چیت کو آگے بڑھائیں, کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کریں. پاکستان اور انڈیا کا پیس کے لیے مل کر کام کرنا خطے کے لیے بہترین ہے اور جس طرح سی پیک بن رہا ہے جس میں چائنا اور سعودی عرب اب آنے کی کوشش کر رہا ہے تو انڈیا اور ایران اور رشین ریاستیں اور افغانستان ان لوگوں کو پیچھے رکھ کے آپ اس طرح کے بڑے بڑے منصوبے جو ہیں کامیاب نہیں کر سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ایک شور مچانے کی بجائے بیک ڈور کام کریں, پھر شاید کامیابی.
اچھا, اب ایک اور سوال ہے دفاعی اس میں شعبے سے ہے, برگیس صاحب سے بات کریں گے. امریکہ نے جمعرات کے روز چین کے ایک فوجی ادارے پر پابندی لگانے کا اعلان کیا. چین کے فوجی ادارے پر یہ الزام لگایا کہ اس نے روس سے ہتھیار خریدے. اس کا یہ اقدام روس پر امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی ہے, اور امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ وہ فوری طور پر چینی فوج کے ایک یونٹ پر پابندی کا اطلاق کرے گا. فوج کا یہ یونٹ روس کے ہتھیار برآمد کرنے والے ادارے کے ساتھ دفاعی ٹیکنالوجی خرید کا نگران بھی ہے. ادھر چین کی طرف سے امریکہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان پابندیوں کو ختم کرے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ چوانگ نے کہا ہے کہ بیجنگ نے باضابطہ طور پر امریکہ سے احتجاج بھی کیا ہے. یہ امریکہ چین تنازعاتی عمل پہلے تو تجارتی تھا, اب دوسرا دفاعی شعبے میں بھی آ گیا, برگے صاحب کس طرف بڑھا ہے اور اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں, نہ صرف خطے میں بلکہ جنوبی ایشیائی خطے میں بھی, جہاں پر پاکستان, افغانستان, بھارت سب کے معاملے بھی زیر غور ہمارے ہیں اس پروگرام کے اندر.
برگے صاحب, یہ تو آئی تھنک اگر آپ گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور ایشیا کے کانٹیکسٹ میں بھی جو دیکھیں, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز جو ہیں وہ پورے ایشیا کے اندر ایک بہت ہی سیویئر قسم کی پولرائزیشن جو ہے اس کو جنم دے رہی ہیں. آہستہ آہستہ اب جو خط و خال سامنے آ رہے ہیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ ایک سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں, چائنا, رشیا, پاکستان, ایران, ترکی جو ہیں یہ دوسری سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں, اور یہ دو واضح قسم کے پولز آہستہ آہستہ ایمرج کر رہے ہیں. اب جیسے جیسے امریکہ کی کوئرسیو پالیسیز جو ہیں پاکستان کی طرف, ایران کی طرف, چائنا اور رشیا کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں, اسی طرح اور ترکی کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں,
جی
اسی طرح سے یہ پانچوں ممالک جو ہیں یہ آہستہ آہستہ اپنے اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں, ساتھ ملتے جا رہے ہیں. پھر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک بہت بڑا فورم ہے,
جی,
جہاں پر یہ جو ان کو ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ یہ اپنی اکنامک, ملٹری اور پولیٹیکل جو پالیسیز جو ہیں ان کو الائن کر لیں, ان کو سٹریم لائن کر لیں, اور ایک ایسی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگلے چند سالوں میں یہ ایک ایسا فورم بن جائے گا جہاں پر یہ چاروں پانچوں ممالک سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ مل کر ایک بہت واضح قسم کا پول بن جائے گا, جو کہ ہندوستان اور امریکہ کا جو اگر پول واضح طور پر بنتا ہے تو اس کے خلاف یہ اپنی پالیسیز بنانا شروع کر دے گا. تو میرے خیال میں جتنا بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئرسیو پالیسیز جائیں گی ٹیرفز کے اوپر, یا وہ ان ممالک کو پینلائز کریں گے جو رشیا کے ساتھ دفاعی تعلقات رکھتے ہیں یا وہاں سے دفاعی ساز و سامان خریدتے ہیں, تو اتنی ہی یہ پولرائزیشن بڑھے گی, اور جتنی یہ پولرائزیشن بڑھے گی اتنا ہی یہ کلیئر کٹ ایک ڈیوائڈ آ جائے گا ایشیا کے اندر, جو کہ ایک پرو امریکہ کیمپ بن جائے گا, ایک اینٹی امریکہ کیمپ بن جائے گا. میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شاید کچھ اپنی ان پالیسیز پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے.
آخری بالکل ہمارے پاس اب دو منٹ ہیں, بالکل پروفیسر فیضان مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اکٹھے ہو رہے ہیں, شام کا معاملہ بڑی شدت پکڑا ہوا ہے خاص طور پر حلب کے حوالے سے, وہاں پر جو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طور پر شام کے تنازع کے حل کی طرف بڑھنے کی کوئی صورت ہوگی؟
مجھے ابھی مستقبل قریب میں تو یہ مشکل ہے, لیکن اگر شام کے ارد گرد جو ممالک ہیں جو کہ شام میں بہت زیادہ اثر انداز ہیں اور اس میں در اندازی بھی کرتے ہیں, جس میں ایران ہے, ترکی ہے اور اس کے بعد رشیا ہے, اگر وہ کسی انڈرسٹینڈنگ پر پہنچ جاتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ایسا نکل سکتے ہیں. لیکن
پروفیسر
تین ممالک جو ہیں وہ جب تک یہ تین ممالک ایک موقع پر ہیں اس کے بغیر مشکل ہے.
اس کے بغیر آپ بیریسو صاحب آپ کیا کہیں گے, ذرا کوئی کامنٹ کریے گا آخری ایک منٹ.
دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو چائنا والا بھی ایشو ہے اور رشیا والا, یہ جو سیریا والا ہے, دونوں میں امریکہ چین کو دھکیل رہا ہے, اور اس میں بھی رشیا ہے, ادھر بھی رشیا ہے,
جی,
اور جو آپ نے بات کی ہے ادلیب کی, 3 ملین لوگ وہاں افیکٹ ہو رہے ہیں. اگر رشیا سیریا کو سپورٹ کر رہا ہے تو امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ان کا کانفلکٹ رہے گا, اور وہ اگر وہاں سے ریفیوجی نکلتے ہیں تو وہ ترکی جائیں گے, اور اگر یہ بلاک بن رہا ہے تو امریکہ چین کو دھکیل رہا ہے کہ مغربی ممالک ان کے ساتھ ایک پیج پہ نہ رہے اور ان کو اقتصادی طور پر اس کا نقصان ہو, اور آہستہ آہستہ وہ بلاک بنا رہا ہے کہ چین فیصلہ کرے مغرب کو اکنامیکلی اقتصادی طور پر وو کرنے کی بجائے وہ رشیا کے ساتھ کھڑا ہو تاکہ پراپر ایک بلاک بنے اور امریکہ مغرب کو لیڈ کرے چائنا کے خلاف. اور آپ نے جو بات کی تھی میرے خیال میں روہنگیا کا مسئلہ بھی یو این کی جنرل اسمبلی میں امپورٹنٹ ہوگا کہ ہم $1 billion بھی اکٹھا نہیں کر سکے اور کیسے ہم امپیونٹی کے بغیر ان لوگوں کو
بہت شکریہ بیرسٹر صاحب پروفیسر فیضان اور بریگیڈیئر عمران ملک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروسز جہاں رنگ پروگرام ختم ہوا. میزبان بہجت پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر تھامس بلانٹ کو اجازت دیجیے. ہماری آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب نے چین کی مدد سے چلنے والے ملک میں صنعتی منصوبوں میں بھاری رقم سے سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جمعرات کو پی ٹی آئی حکومت کے وزیر فواد چودھری نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ سعودی عرب پہلا ملک ہے جس کو پاکستان نے پاک چین راہداری منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی. واضح رہے کہ یہ اعلان پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے سعودی عرب کے دورے اور وہاں کے حکام کے ساتھ ملاقات کے بعد دیا گیا. اس سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم سینئر صحافی شاہد نعیم مزید تفصیل بتاتے ہیں.
سعودی حکومت اور سعودی اقتصادی امور کی جو ڈیلیگیشن ہیں وہ یہاں پہ پاکستان جائیں گے, وہ اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کے رائے عمل کو تیار کیا جائے اور اس کو کس طرح قابل عمل بنایا جائے. اس میں یہ کہ بہت بڑی اپارچونیٹی ہے چائنا کوریڈور پہ اکانومی سے جو بات ہو رہی ہے, پورٹ پہ جو کام ہو رہا ہے وہاں پہ, وہ آپ دیکھیے کہ پاکستان عمران خان وزیر اعظم نے یہاں پر یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, ٹوریزم انڈسٹری کو بھی زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی پاکستان میں. اس کی طرف بھی سعودی عوام ہے وہ راغب ہوں گے, سعودی جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ راغب ہوں گے اس طرف. اس کے علاوہ جو تعمیراتی کام ہے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ تجارت یہاں سے ہڑپ پا سکتا ہے اس کوریڈور میں, تو اس میں دونوں ممالک دوسرے کے ساتھ جو ہے جڑ کے ڈیلیگیشن کا تبادلہ کریں گے اور مذاکرات کریں گے, اس کے لیے رائے عمل تیار کریں گے. پاکستان اور سعودی عرب دونوں کو بڑے فوائد ہوں گے.
ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور چین کے مفاد میں ہے کہ چین سعودیہ سے درآمد کیا ہوا تیل کا فاصلہ کم کرے اور اس کی بدولت گوادر پورٹ کے استعمال سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا.
سعودی عرب سب سے بڑا تیل پروڈیوس کرنے والا ملک ہے, لہٰذا یہ ممالک ہی نہیں اور بھی ممالک ہیں جو سعودی عرب کو اس لحاظ سے ان کی آئل پروڈکشن کی طرف جو ہے ان کی نظریں ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ تیل کے لیے تو چین بالکل اس کے ساتھ رہے گا اور اس کو پورٹ کو بھی ہماری استعمال کرے گا, اس کے لیے سستا بھی پڑے گا, وہاں پہ سمندری ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ان کو سستا پڑے گا, تو اس طرح سے اکانومی کے لیے فائدہ ہوگا ان کو اور یہاں پر اکانومی بوم کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی ملیں گے یہاں پر, پھر پاکستان میں بھی روزگار کے مواقع کھلیں گے.
یہ تھے سعودی عرب میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار شاہد نعیم. دوسری طرف شکاگو یونیورسٹی میں بین الاقوامی تجارت پر پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کا کہنا تھا کہ یہ معاملات دفاعی نوعیت کے ہیں اور اس کی وجہ سے امریکہ اسے بین الاقوامی سفارتکاری سے حل کرے گا.
آج کل کی جو ڈپلومیٹک ورلڈ ہے اس میں ڈپلومیسی اور اکنامکس جو ہے وہ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں, اور اس کے اندر اگر ہم ایک ایگزامپل لیں کہ جہاں پر کہ امریکہ نے ہمیشہ انڈیا کو ایران کے ساتھ تیل بائے کرنے پر ویور دیا ہے, ورنہ امریکہ کا اکثر یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ اگر آپ ایران سے تیل بائے کریں گے تو امریکہ سے تعلقات پھر آپ کے خراب ہوں گے, لیکن وہ اس کو ویور دیتے رہے ہیں. تو انٹرنیشنل بزنس کے اندر اس قسم کے جو ہے ایگریمنٹس وہ ہوتے رہتے ہیں اور ڈپلومیسی جو ہے وہ اپنا رستہ بناتی رہتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے لیا ہے, اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے چائنا کو کانفیڈینس میں لے کر یہ چیز کی ہے کہ گوادر کو جیسے آئل سٹی بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ, اور سعودی عرب کی انویسٹمنٹس بھی وہاں پہ آئیں گی. تو اس کی دو ڈائمینشن ہیں اس کو دیکھنے میں, ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان اور چائنا کے اپنے ریلیشن ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے اور سعودی عرب کے بھی اپنے بہت اچھے ریلیشنز ہیں. اب اس میں آگے چل کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا امریکہ انفلوئنس کرے گا سعودی عرب کو, کہ ان کی پارٹیسپیشن جو ہے اس کی لمیٹیشنز کہاں تک ہوں گی, یہ بھی دیکھنا ہے. چونکہ ابھی یہ اگریمنٹ بالکل سامنے آیا ہے تو اس میں آگے چل کے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو امریکہ کس نگاہ سے دیکھے گا. لیکن جس طریقے سے امریکہ کے اور سعودی عرب کے تعلقات ہیں اور جس طرح مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عرب امریکن پالیسی کو کافی حد تک ٹو کرتا ہے, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک لحاظ سے ایک بینیفیشل ہے.
لیکن ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کا توازن رکھنا اتنا آسان نہیں ہوگا.
یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پرسپشن جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے ریئلٹی کے اوپر. تو میں نوٹ کیا تھا کہ ایک عام سعودی کے مائنڈ میں بھی ایران کا جو پرسپشن ہے وہ اتنا پازیٹیو نہیں ہے, تو اس کے اوپر پاکستان کو ایک بڑا اسٹرانگ بھی ایک کام کرنا ہوگا.
یہ تھے شکاگو یونیورسٹی میں بین الاقوامی تجارت پر پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.